الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
دعائي سرکار امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام.
إلهي عزم البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وذاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني أسفاء الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
السلام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات على محمد. میرے سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ مبارک اعراف میں مسلمانوں کو خوشخبری دے رہا ہے اور شوق دلا رہا ہے کہ مسلمانوں، تم اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ تم مسیحیوں کو مسلمان کیوں نہیں بناتے جبکہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، اور یہ ذکر نہ کوئی یہودی مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی عیسائی، بلکہ قیامت تک ذکر سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات و انجیل میں قائم و دائم رہے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت واضح آیتیں تورات و انجیل میں موجود ہیں، مگر بدقسمتی کہ فرقہ پرستی کی لعنت میں آج مسلمان اس قدر گرفتار ہے کہ اسے فرصت ہی نہ ملی کہ اس مسئلے مہم اور مسئلے بین الاقوامی کی طرف توجہ دیتا، اور ادھر سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ایجنٹ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ نہ فقط میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بلکہ پیسے کی دولت بھی ان کے پاس ہے، لہذا بہت سارے غداروں کو محرم میں خریدا جاتا ہے تاکہ یہاں خون خرابہ کریں، اور اس خون خرابے کو یورپ میں، امریکہ میں دو دو مہینے تک دکھایا جاتا ہے، اچھالا جاتا ہے کہ اسلام یعنی قتل و غارت گری، کیونکہ جو ان کے ہاں خود اسلام بڑھ رہا ہے کہ امریکہ کے جیلوں میں حتیٰ کہ اس قدر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا چند سال پہلے کہ ہمیں غذائے اسلامی دی جائے، ہمیں گوشت حلال دیا جائے، اور ہمیں قرآن مجید، جیسے بائبل جیلوں میں رکھی گئی ہے ویسے قرآن مجید جیلوں میں رکھی جائے۔ تو آخر مجبوراً قانون بدلنا پڑا، اور اس وقت امریکہ کے جیلوں میں مسلمانوں کو گوشت حلال دیا جا رہا ہے اور قرآن مجید دی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مسئلے سے یہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ، ہر سال، ہر مہینے کسی مسجد میں اضافہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ امریکن لوگ ہیں، وہ گورے لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو انہیں روکنے کے لیے بھی ایک یہ سازش ہے کہ یہاں جو فرقہ پرستی ہوتی ہے، قتل و غارت گری، اسے کئی مہینوں تک دکھایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے ہنگو میں جو لشکر کشی ہوئی تھی ہمارے مومنین کے اوپر، میں اس واقعے کے بعد دو مہینے انگلینڈ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس وقت دو مہینے گزر چکے تھے یہ ہنگو کے فسادات جو ایک پلان تھا، مگر دو مہینے کے بعد بھی وہاں کی بڑی بڑی اخباریں اس موضوع پر مضامین لکھ رہی تھیں تاکہ اپنی عوام کو گمراہ کر سکیں کہ اسلام میں اگر تم شیعہ ہو جاؤ گے تو سنی تمہیں مار دیں گے، اگر سنی ہو جاؤ گے تمہیں شیعہ مار دیں گے، کیونکہ یہ مذہب اسلام انتہائی خطرناک ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا سبب سمجھتے ہیں، اس طرح سے یہ غرب کو ڈرا رہے ہیں اسلام سے۔
جبکہ یہ اسلام حقیقی نہیں ہے, یہ اسلام امریکی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسلام محمدی میں وہ مسلمان ہی نہیں جس کی زبان سے یا جس کے ہاتھ سے کسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نقصان پہنچے, قطعاً وہ مسلمان نہیں. طے شدہ امر ہے قرآنی آیات اور احادیث کے مطابق, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. جو بھی لا الہ الا اللہ کہے, محمد رسول اللہ کہے, وہ مسلمان ہے. اس کی جان, اس کا مال, اس کی آبرو, اس کی عزت, ہر مسلمان پر اس کی حفاظت فرض ہے. وہ مسلمان نہیں جو زبان سے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث متفق ہے, صحیح حدیث ہے, شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے, کہ اصلاً وہ مسلمان نہیں. قتل کرنا کسی انسان کو اسلام اجازت نہیں دیتا. مسلمان تو دور کی بات, لا الہ الا اللہ کہنے والا دور کی بات. اسلام کی کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمانوں نے ابتدا کی ہو. اور یہ بھی یورپ میں اکثر کرسچن اسکولز میں یا خود یورپ کے جو کورس میں اسلام کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے یہ تلوار کا مذہب ہے, یہ جبر کا مذہب ہے, یہ بائی فورس لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھوا کر اور ان سے کلمہ پڑھوانے کا مذہب ہے. حالانکہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین, اس دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اسلام دین عقل ہے, اسلام دین فطرت ہے. مگر آپ دیکھیں یورپ والے جہاں بھی اسلام کا ذکر کرتے ہیں وہاں تلوار دکھا دیتے ہیں, تلوار سے بہتا ہوا خون بچوں کو دکھا دیتے ہیں تاکہ کرسچن بچے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دین مذہب اسلام ہے یہ درندگی کا مذہب ہے, قتل و غارت گری کا. لیکن اسلام لا اکراہ فی الدین, اس میں کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں. اسلام دین عقل ہے, دین فطرت ہے, دین سائنس ہے. بلکہ اسلام کے قوانین اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ ابھی تک سائنس بھی اس مقام پر نہیں پہنچی, کیونکہ خالق کے قوانین ہیں, خالق کائنات کے قوانین ہیں. اور جو لوگ اسلام پر الزام لگاتے ہیں, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, تو ان سے ہم یہی پوچھتے تھے کہ مکے میں کون سی تلوار تھی جس سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. مکے میں تو جو مسلمان ہو جائے اس کی پٹائی ہوتی تھی, کوڑے لگتے تھے, جیل میں جاتا تھا. بلکہ صرف یہی نہیں, سوشل بائیکاٹ ہوا مسلمانوں کا. کتنے سالوں تک مسلمانوں نے شعب ابی طالب میں پتے کھا کر گزارے مگر اسلام نہیں چھوڑا. نہیں, مکے میں ہجرت سے پہلے تو تلوار اٹھانے کا حکم ہی نہ تھا, جہاد کا حکم بعد میں آیا جب مسلمان بیچارے ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے. پھر بھی کافروں نے وہاں بھی آرام سے رہنے نہ دیا, تو اب پروردگار کی طرف سے اجازت ملی, اب اگر یہ حملہ کریں تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. تو خون بہانا کافر کا بھی اسلام نے منع کیا. کسی انسان کا خون بہانا حرام ہے. قتل گناہان کبیرہ ہے, قاتل جہنمی ہے, قاتل گناہ کبیرہ ہے. مگر یہ کہ اگر کوئی کافر ہمارے نبی کے خلاف لڑے, ہمارے امام کے خلاف لڑے, تو اس وقت جہاد کا خدا نے حکم دیا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. افسوس کا مقام یہ ہے کہ سازشوں میں دشمن اس لیے کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا رویہ نہیں بدلا. اتنی فرقہ پرستی کے بعد بھی آپ مجالس کا انداز ہمارا دیکھ لیں یا مخالفین کا دیکھ لیں, وہی سلسلہ ہے. فرقہ پرستی کی بو آپ کو ہر ایک کی تقریر میں ملے گی. اگر شیعہ خطیب آ کر خطاب کرے گا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نقطہ ایسا نکالے گا کہ دوسرے فرقے کے رہبر یا رہنما یا دوسرے فرقے کی توہین ہو یا طنز ہو یا مذاق ہو, اور اس فرقے والے واہ واہ کر کے چلے جائیں گے. ادھر جائے تو ادھر بھی یہی وبا, یہی منحوسیت فرقہ پرستی کی, یہی گفتگو اخلاق کے دائرے میں ہو سکتی ہے، ادب کے دائرے میں ہو سکتی ہے، مگر خطیب کیونکہ عادی ہو چکا ہے فضولی واہوا کا، کہ جب تک واہوا نہیں ہوتی اسے مزہ نہیں آتا، اور عوام کا مزاج بن چکا ہے کہ جب تک کسی پر تنگ نہ کیا جائے تب تک واہوا نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے آپ. ہمیں افسوس کہ ایک خبر جو اگر صحیح ہے تو بہت ہی افسوسناک ہے کہ کچھ اہل تسنن کی خواتین محفل شاہ خراسان میں نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی. اگر یہ خبر صحیح ہے کہ تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے، جی ہاں تشریف رکھیے، خبر صحیح ہے تصدیق کر رہے ہیں، تو انہیں وہاں کے والنٹیرز نے نماز پڑھنے سے روک دیا. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور وہی خواتین انہیں نماز پڑھنے سے روک دیا مگر پھر اس مجلس میں انہوں نے شرکت کی. دیکھیے اول اگر کوئی نقصان پہنچانے کے لیے آئے گا تو وہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھے گا. تو جو خواتین بیچاری آپ کی مسجد میں آ رہی ہیں یہ اخلاق اسلامی نہیں ہے، سراسر خلاف اسلام ہے کہ آپ کسی کو مسجد میں نماز سے روک دیں. اور کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اہل تسنن کی مسجد میں، یعنی اہل تسنن نہیں بلکہ دوسرے لوگ، ان کے ہاں ہمارے مومنین نماز پڑھنے گئے تو انہیں روکا نہیں مگر انہیں ذرا تنبیہ کی. یعنی ایسے واقعات سننے کو ملتے دل دکھتا ہے، شیعوں کی طرف سے ہو یا وہابیوں کی طرف سے ہو یا اہل تسنن کی طرف سے ہو. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ قرآن کہتا ہے تسنو بحب اللہ، پھر مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے. اب یہ دلوں میں نفرتیں ہیں، اور دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ ممبر سے یہی سننے کو ملتا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقے پر کیچڑ اچھالتا ہے اور دوسرا فرقہ دوسرے پر کیچڑ اچھالتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو خدا را اس 2000 کی صدی میں جہاں سارے کفار متحد ہو چکے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، بوسنیا میں جو بیچارے نام کے مسلمان تھے کتنے ہزاروں لاکھوں کو قتل کیا، اور وہاں سب سے پہلے قادیانی پہنچے انہیں قادیانی بنائے، یہی مشن تھا. چچین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارے مسلمانوں کا کیا قصور ہے، صرف مسلمان ہیں اور انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے. کویت پر اگر حملہ ہوا تو ساری دنیا آ گئی، چچین کے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ذبح کیا گیا، اور کتنے تو سردی میں بیچارے مر گئے مگر ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں ہے. اسی طرح سے کوسوا میں دیکھیں، الجزائر میں دیکھیں. اس وقت یہ غرب کے شیطان، یہ امریکہ، یورپ، اسرائیل مل کر ہر اعتبار سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں عزیزان گرامی. اور میڈیا کی یلغار ایک طرف ہے، ہمارے نوجوانوں کا دین و ایمان و غیرت و حیا و شرم ختم کرنے کے لیے یہ ڈش اینٹینا، یہ میڈیا اپنے طور پر زہریلا کام کر رہا ہے. اس وقت تو سخت ضرورت ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں، سارے علماء متحد ہو جائیں، غرب کا مقابلہ کریں. میں دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اہل تسنن ہو یا اہل تشیع ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسلام پر حملہ کیا ہے تو مولا علی نے تینوں خلفاء کی مدد کی ہے اور انہیں مشورے دیے ہیں. اور اسی طرح سے جب وقت آیا ہے، تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی بھی اختلاف ایسا ہو کہ خلفاء یا مولا علی کے درمیان میں ایسا کوئی اختلاف، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. اسلام کے خلاف جب مسیحیت نے حملہ کیا ہے تو مولا علی کے اذن کے بغیر، اصلاً سلمان فارسی جو بیچارے اس قدر بوڑھے ہو چکے تھے وہ نہیں جاتے کہ مدائن میں جا کے گورنر بنو. لہذا جب اسلام پر حملہ ہو تو یہی درس ہے صحابہ کا، یہی درس ہے اہل بیت کا کہ مسلمانوں اس وقت تم پر متحد ہونا واجب ہے، ورنہ جب اسلام ہی نہ رہا تو نہ شیعہ رہے گا نہ سنی رہے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. دیکھیے یہ جہالت، یہ تعصب ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں سب سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ سب سے زیادہ انگریز نے یہاں حکومت کی اور سب سے زیادہ انہوں نے سازشیں کی. لیکن یورپ میں رہنے والے مسلمانوں میں الحمدللہ یہ تعصب نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں اہل تسنن کے، عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یورپ میں 12 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں. اب انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نشست و برخاست کا سلسلہ شروع کیا، محفل میں ہم بھی جاتے تھے وہ بھی آتے تھے. انہوں نے کہا دیکھیے مولانا، اہل تشیع جو ہے اہل تسنن کے بہت زیادہ قریب ہیں عقائد کے اعتبار سے، کیونکہ آپ بھی نبی کو نور مانتے ہیں، ہم بھی نبی کو نور مانتے ہیں، آپ بھی امام حسین کے غم میں روتے ہیں، ہم بھی امام حسین کے غم میں روتے ہیں، آپ بھی ادادار ہیں، ہم بھی ادادار ہیں، آپ بھی توسل کے قائل ہیں، آپ بھی یا محمد کہتے ہیں، ہم بھی یا محمد کہتے ہیں، آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں. بہت اچھی بات. میں نے کہا بالکل صحیح. انہوں نے کہا ہم تازیہ بناتے ہیں، تازیہ نکالتے ہیں، یا نبی کا روزہ اس کی چبی بناتے ہیں 12 ربیع الاول میں، آپ علم نکالتے ہیں، فرق اتنا ہو. مگر آپ سے ہمیں شکایت. میں نے کہا مولانا فرمائیے. کا شکایت یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہیں ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. میں نے کہا مولانا یہ غلط فہمی ہے، یہ خود ایک سازش شیعوں کے خلاف. گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا کہ جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور واقعی بہت سارے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے. ہم نے کہا مولانا یہ غلط فہمی ہے. کیا حضرت ابو ذر غفاری صحابی نہ تھے؟ کیا حضرت مقداد صحابی نہ تھے؟ کیا حضرت سلمان صحابی نہ تھے؟ کیا حضرت عمار صحابی نہ تھے؟ کیا حضرت حبیب صحابی نہ تھے؟ گنواتا چلا گیا، گنواتا کے چلا گیا، کئی سو کئی ہزار اصحاب نے کہا، ان کی فہرست ہے، ہماری کتابیں ان کے فضائل سے بھری ہوئی ہیں. یعنی یہاں تک ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کو رسول خدا نے کہا کہ اے میرے صحابی، اگر کسی کو عیسیٰ کا علم و تقویٰ شجاوت دیکھنی ہے تو وہ میرے ابو ذر کو دیکھ. تو بولا نا غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اصحاب کرام کا شیعہ احترام نہیں کرتے. اگر اصحاب کرام کا احترام نہ کرے وہ شیعہ نہیں. اصحاب کرام نے اپنی جان فدا کی، اپنا مال فدا کیا، اپنی اولاد فدا کی. جن اصحاب نے اپنے جان و مال و اولاد کو فدا کیا، ہم ان پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ غلط فہمی ہے. تو کہا مولانا پھر مسئلہ کیا ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. چل بات کریں جب تک آزان آ رہی. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد. ایک بلند صلوات مل کے پڑھ. اللهم صل على محمد. لا اله الا الله محمد رسول الله علی رضی اللہ. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انہوں نے کہا مولانا پھر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ تو ہے. جب اتنے سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ صحابہ کو، صحابہ کرام کو شیعہ برا بھلا کہتے ہیں، تو کچھ تو ہے. اگر آپ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ایسا شیعہ جو صحابہ کا منکر ہو. میں نے کہا مولانا پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل غلط ہے کہ ہم تمام اصحاب کے منکر ہیں. وہ شیعہ نہیں ہو سکتا جو تمام اصحاب پیغمبر کا منکر ہو. مگر اصحابی کسے کہتے ہیں؟ اس میں ذرا ہمارا ایک اصول الگ ہے آپ لوگوں سے شاید. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا مولانا ہمارا اصول یہ ہے کہ صحابی کی تعریف ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اس پر ایمان لایا ہو اور آخر دم تک اس ایمان پر قائم رہا ہو. ہم ایک جملہ اضافہ کرتے ہیں کہ ہماری تعریف میں ایک جملہ اضافہ ہے کہ آپ بھی صحابی کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی، مگر ہم بس اتنا فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہے جس نے نبی کی زیارت کی، نبی پر ایمان لائے. صرف یہی نہیں، ایک جملہ ہم بڑھا دیتے ہیں کہ اس ایمان پر آخر دم تک قائم. اور ہم نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے کہا دیکھیے ہم اہل بیت کو کیونکہ معصوم سمجھتے ہیں اور اہل سنت کے بھی بعض علماء اہل بیت کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھتے ہیں مگر بعض علماء نہیں سمجھتے. میں نے کہا لیکن تمام شیعہ اہل بیت کو معصوم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کوئی خطا نہیں کر سکتے, کوئی غلطی نہیں کر سکتے, کوئی گناہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس آیت قرآن کی موجود ہے سورہ مبارک احزاب کی 33 آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ خدا فرما رہا ہے صلوات پر محمد و آل محمد کہ اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. لہذا ہمارے نزدیک اہل بیت معصوم ہیں اس آیت کی دلیل پر. لہذا ہم انہیں نہیں مانتے جن سے اہل بیت ناراض ہیں. مولانا بات صرف اتنی ہے, یہ نہیں کہ ہم سارے صحابہ کو نہیں مانتے, ہم صرف اور صرف انہیں نہیں مانتے, مگر کسی شیعہ کو کسی شیعہ کے امام نے حق نہیں دیا کہ جس کو وہ نہیں مانتا وہ مخالف فرقے یا دوسرے فرقے کے سامنے ان کی توہین و اہانت کرے. قطعاً امام نے منع کیا ہے, اجازت نہیں کہ کسی کی دل آزاری کی جائے, کیونکہ قرآن کی آیت میں نے کل بھی بتائے اور آپ سبھی جانتے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے, مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی دوسرا مانتا ہے تو اس کے سامنے ہم اس کی توہین کریں, ہم اس کی دل آزاری کریں. تمام آئمہ معصومین میں سے کسی امام نے اجازت نہیں دی, بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سختی سے حکم دیا ہے کہ جو ایسی حرکت کرے تو ہم اس سے ناراض ہیں. میں نے کہا ہم نہیں مانتے, تو خود ہی بول اٹھے وہ ہمارے دوست اہل تسنن کے عالم کہ مولانا میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ فدق کے بارے میں. میں نے کہا بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ فدق کے بارے میں ہی ہمارا اشارہ ہے کہ فدق کا دعویٰ لے کر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گئی. جب بیری فدق کا دعویٰ لے کر گئی تو دربار سے جواب یہ ملا کہ ایک حدیث ہم نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کے نہ کوئی وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ حدیث ہے, تو ہم نے کہا اس کے مقابلے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ورث سلیمان داؤد. کہ آپ جو حدیث پڑھ رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ ہمارے کوئی وارث نہیں ہوتے, تو یہ قرآن ہے, قرآن فرما رہا ہے وہ وارث سلیمان داؤد, ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد کا. داؤد بھی نبی ہے, سلیمان بھی نبی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کے وارث نہیں ہوتے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں وارث ہوتے ہیں, کیونکہ داؤد کو ہم نے داؤد کا وارث بنایا سلیمان کو, وہ وارث سلیمان داؤد. تو ہم نے کہا اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس ہمارے دوست عالم دین نے کہا مولانا یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوی ہے, کیونکہ حضرت سلیمان بھی نبی بنے حضرت داؤد بھی نبی تھے, یہاں وراثت سے مراد وراثت مال نہیں ہے. دیکھیے پیار سے محبت سے گفتگو ہو رہی تھی, اصلاً مناظرہ کسی کی بے احترامی کر کے آپ کسی کو نہیں منوا سکتے یا طنز کر کے نہیں منوا سکتے, علمی مناظرے میں دلائل ہونے چاہیے. آرام سے گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے اعتراض کیا کہ بولو نا بالکل یہ آیت ہے بیوی نے پڑھی تھی وارث سلیمان داؤد ہم مانتے ہیں, مگر یہاں وراثت سے مراد کیا ہے؟ نبوت کی وراثت, مال کی وراثت نہیں, کیونکہ لفظ بھی نہیں ہے مال کا. ہم نے کہا صحیح فرمایا آپ نے کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وراثت جو ہے نبوت کی ہے کہ وہ بھی نبی تھے وہ ورثے میں وہ نبی بنے. ہم نے کہا مگر یہ آپ کی چند کتابیں ہیں ان کا حوالہ صلوات پر محمد و آل محمد, ہم نے ان کی خدمت میں چند حوالے پیش کیے چند کتابوں کے کہ یہ اہل تسنن کی کتابیں ہیں جو انشاءاللہ عرض کرنے والا ہوں. ان کے مطابق ورث سلیمان داؤد، کہ حضرت سلیمان کو حضرت داؤد سے 1000 گھوڑے ورثے میں ملے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بیضاوی بہت بڑے عالم ہیں، کشاف، بحر المعانی، مدارک، معالم، ربیع الابرار، زمخشری، یہ ساری بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے علماء، ان سب نے لکھا کہ حضرت سلیمان نے اپنے والد داؤد سے ورثے میں 1000 گھوڑے لیے. انہیں کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ورثے سے مراد مال نہیں ہے، صرف نبوت. پھر میں نے دوسری آیت ان کی خدمت میں عرض کی، میں نے کہا مولانا سورہ انبیاء کی آیت کا نمبر 78 ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، داؤد اور سلیمان دونوں حکم دے رہے تھے، یعنی ایک ہی وقت میں بیٹا بھی نبی تھا تو باپ بھی نبی تھا. یہ نہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا نبی ہو. سورہ انبیاء کہہ رہی ہے کہ داؤد اور سلیمان اذ یحکمان دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، بلکہ فیصلہ دونوں نے دیا مگر باپ نے اپنے بیٹے کے فیصلے کو پسند کیا. ایک لمبی کہانی ہے زمین کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ مولانا بات صحیح کر رہے ہیں آپ، مگر قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جب حضرت داؤد نبی تھے تو بیٹا بھی نبی تھا. تو وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ سے اگر یہ ترجمہ لیا جائے کہ حضرت سلیمان وارث بنے نبوت کے، تو نبی تو زندگی ہی میں تھے، اور آپ کی یہ ساری کتابیں کہہ رہی ہیں کہ وراثت میں 1000 گھوڑے ملے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور میں نے کہا کہ مولانا اگر ہم اس حدیث کو مان لیں تو پھر اس آیت سے انکار کرنا پڑے گا، اور جو حدیث آیت سے ٹکرا جائے تو آپ بھی مانتے ہم بھی مانتے سب سے بلند معیار یہی ہے کہ حدیث اگر آیت کے خلاف ہے تو وہ کمزور ہے، اسے ماننا نہیں پڑے گا. پھر ہم نے دوسری آیت پیش کی سورہ مریم کی 5ویں اور 6ویں، حضرت زکریہ دعا فرما رہے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، پروردگار میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہے، وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، یَرِثُنِي، مجھے ایک ولی دے، مجھے ایک بیٹا دے، یَرِثُنِي، جو میرا وارث بنے، وَيَرِثُ آلِ یعقوب، اور آلِ یعقوب کا وارث بنے. میں نے کہا بولا نا حضرت زکریہ نبی ہے، وارث مانگ رہے ہیں، اور اگر آپ یہاں بھی وہ بات کہیں کہ یہاں وراثت سے مراد نبوت ہے، نبی کا وارث ہوتا ہے علم نبوت کا، تو میں نے کہا یہ جو پہلا لفظ ہے وہ انکار کر رہا ہے. کیا انی خفتو، حضرت زکریہ فرما رہے میں ڈر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے. اب نبوت تو چوری ہوتی نہیں، علم نبوت تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. کہ اگر آپ کہتے ہیں یہاں مراد نبوت ہے، پھر تو مسئلہ یہ ہوا کہ نبوت تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. ڈرتا ہے انسان مال سے، کرے میری بوڑھی ہے بیوی، لہذا مجھے ایک بیٹا تھا کریں. میں نے کہا اب بتائیے آپ کیا فرماتے ہیں. بولا میں تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں سوچنے کا موقع دے، لیکن اگر احانت کریں، طنز کریں تو یہ دلیل قائم نہیں ہوئی، یہ کسی کا مذاق اڑایا، یہ دین کا نقصان ہوا، اخلاق اسلامی سے ہم دور چلے گئے. انہوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے، مگر اہل بیت کے پاس اگر صدق آتا تو کیا ہوتا؟ اہل بیت کی تعریف یہ ہے، ان کی دلیل کہ فاقے سے زندگی گزرتی رہی، جو آتا تھا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے. میں نے کہا بالکل صحیح فرمایا، اگر صدق بی بی فاطمہ تو زہرا کے پاس آتا تو غریبوں کو ملتا، یتیموں کو ملتا، اسیروں کو ملتا. تو انہوں نے کہا پھر اگر حاکم لے لے تو حاکم پوری دنیا میں جنگیں لڑ رہا تھا، مسیحیت کے خلاف، عیسائیت کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا، لہذا حاکم نے مناسب سمجھا ہوگا کہ میرے پاس اگر صدق ہوگا تو کیا ہوگا، میں زیادہ فقراء تک تقسیم کر سکتا. انہوں نے یہ دلیل. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا مولانا مگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے، مثلا کسی اور مسلمان کی ملکیت ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے مگر اس کا خرچ کرنا محدود ہے، ناقص ہے، تو کیا عقلاً کیا شرعاً مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس کا مال چھین لوں کیونکہ میں پوری دنیا میں اسے تقسیم کر سکتا ہوں؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ ہماری نشست پہلی نشست رہی، ہم نے کہا انشاءاللہ دوسری نشست میں یہ بحث جاری رہے تاکہ محبت بھی برقرار رہے، یعنی کہ مجادلہ ہو۔ مجادلہ یعنی کیا؟ فضول بحث کہ آپ جھوٹ ہیں وہ کہ آپ جھوٹ ہیں، وہ کہ آپ خراب ہیں تو آپ خراب ہیں، گالی گلوچ تک بات رہتا ہے، یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مجادلہ ہے اور قبیح اور خبیث، جس کے لیے احادیث میں منع کیا ہے کہ ایسا مجادلہ کسی سے نہ کرو، اس سے سوائے بغض اور عداوت کے کچھ نہیں ملتا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسلام نے اللہ کے رسول کو بھی حکم دیا کہ مناظرہ اس سے کرو جو واقعا آپ سے محبت و اخلاق سے بات کرے، دلیل سے بات کرے، نہ کہ مجادلہ۔ کل کی آیتیں مکمل بیان نہ کر سکے تھے صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہماری مجبوری ہے کہ بیچ میں اذان کا بھی وقفہ ہو جاتا ہے اور وقت بہت محدود رہتا ہے، تو باتیں بہرحال رہ جاتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ، ہم نے کل بتایا کہ یہ بیچارے لوگ جسے مستضعف قرآن نے کہا کہ بیچاروں تک ہدایت نہیں پہنچی مگر خود اپنی تحقیق سے اللہ کا راستہ انہوں نے تلاش کیا، جس نائجیریا کے دوست کا میں نے ذکر کیا کہ وہ بیچارہ افریقن جو بت پرست تھا، بت پرست کے بعد عیسائی بنا، اور عیسائی سے مسلمان کیوں بنا؟ تین آیتوں کی وجہ سے۔ وہ آیتیں مکمل نہ ہو سکی تھی، ایک عزرا چیپٹر 10 سے، یہاں وائل عزرا واز گوئنگ ان دا پریئرز، یہ آیت اس کی ہدایت کا سبب بنی، اور جا کے پریس سے پوچھا کہ حضرت عزرا یعنی حضرت عزیر رکوع میں گئے مگر ہم کوئی ہماری عبادت عیسائیوں کی نہیں جس میں رکوع ہو۔ اور دوسری آیت نہمیہ چیپٹر 8 سے تھی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ آیت کا صرف گریٹ گارڈ نہیں کہا، بٹ آل دا پیپل ریز دیئر آرمز ان دا ایئر، بلکہ سب لوگوں نے اپنے ہاتھ، جیسے ہم اللہ اکبر میں اٹھاتے ہیں، سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، جیسے مسلمان ہوا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ اینڈ آنسرڈ، اور انہوں نے جواب دیا، آمین آمین۔ یہ امت حضرت عزیر۔ اس کے بعد جو آیت ہم نے بیان نہیں کی تھی کہ یہاں اس آیت میں ملتا ہے کہ they knelt in the worship، انہوں نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، جیسے آپ سجدے میں جاتے ہیں، they knelt in the worship with their faces on the ground، گھٹنوں کو زمین پہ رکھا اور اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ اب دیکھیں کتنی صاف آیت، ممکن ہے چند صدیوں کے بعد یہ کمبخت اس کو نکال دیں، کیونکہ نکالتے رہتے ہیں عیسائی، ان کا بھروسہ نہیں۔ تو اس افریقہ نائجیریا کے مومن مسلمان نے یہ آیت کے سامنے پیش کی کہ دیکھو صاف اور صریح ہے کہ حضرت عزیر نے گھٹنے رکھے اور پیشانی جا کے سجدے میں رکھی، تو کوئی عیسائی، عیسائیت میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں سجدہ ہو، اور سجدہ افضل ترین عبادت ہے۔ تو کہا یہ آیت کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ آج کے بعد بائبل پڑھنا تمہارے اوپر حرام ہے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ نہیں چاہتے کہ اس مجلس میں دیر ہو جائے آپ کو پہنچنے میں۔ انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو کل پرسوں جو بقیہ راتیں ہیں، بہت ساری آیات جو صاف اور صریح ہیں، جس کا جواب ان کے پاس یہی ہے کہ بائبل کو نہ پڑھو، اس کا جواب نہیں ان کے پاس، مگر مسلمان اپنے جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں پاتے کہ مسیحیوں کو مسلمان بنائیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں کہ میرے مالک، اس وقت دین اسلام مظلوم ہے، سارے کافر، سارے عیسائی، سارے یہودی اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، میرے اللہ تو ہی اس دین کا محافظ ہے، یہ فرقہ پرستی لعنت، یہ قوم پرستی کی لعنت، حکمران بکے ہوئے، دولت پرست حکمران، خائن حکمران، غاصب حکمران، یہ بیچارے مسلمان آج اس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان کے مسلمان ہوں یا اکثر دیگر ممالک کے مسلمان. پروردگار اس اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو اس دین کی حفاظت کر. آج جو یہ میڈیا کا یلغار ہے جن کا مقصد ہے دین و ایمان ہمارے نوجوانوں کا ختم کریں، یہ جو بموں سے حملے کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا؟ عزاداری ختم ہو جائے. مسجدوں میں حملے کرتے ہیں کیا مقصد؟ نماز ختم ہو جائے، دین ختم ہو جائے. یقین جانیے یہودی ایجنٹ ہیں، بکے ہوئے پیسے کے لیے شمر کی مانند یہ لوگ ہیں، ظاہر مسلمان تھا شمر، اگر اس کا دین ایمان پیسہ تھا وہ پیسے کے لیے ہر کام کرتا تھا. ایسے لوگ آج بھی فراوان ہیں، بلکہ غربی سوسائٹی میں تو خدا پیسے ہی کو مانا جاتا ہے، احترام پیسے ہی کا ہے، مقصد پیسہ ہے، آخرت پہ ایمان نہیں. ایسے بدبخت لوگ ہیں، ایسے قاتل لوگ ہیں جو پیسے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں اور فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں، حملے کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں. تو ان کا ایمان آخرت پہ نہیں، ایمان قبر و قیامت پر نہیں. آئیے پروردگار سے اپیل کریں، درخواست کریں، مناجات کریں کہ پروردگار ایسے منافقین کا خاتمہ فرما، اس ملک سے فرقہ پرستی کی لعنت کو ختم فرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله سب مل کے فریاد کریں یا اللہ یا اللہ. خیر دعا یا اللہ یا اللہ. میرے اللہ اس زبان سے تیرا نام لے رہا ہوں، جس زبان سے ہزار بار گناہ کر چکا ہوں، تیرا نام پاک ہے مگر میری زباں گناہگار ہے. مگر یہ تیرا کرم ہے، تو نے پلٹ کے گناہگار کو یہ نہ کہا، اے گناہگار میرا نام نہ لے کس منہ سے آئے ہو دعا مانگنے، تو نے اتنی بار میری دربار میں گناہ کیے.
کبھی کسی گناہگار کو خدا نے یہ نہیں کہا،
سنیں گے بلکہ کیا کہا. قرآن مجید میں آیت نازل کی، میرے محبوب اگر سب سے بڑا گناہگار بھی تیرے در پہ توبہ کے لیے آئے, شرمندہ ہو کے توبہ کرے تو اسے تانا نہ دینا, تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا, بلکہ پہلا کام یہ کرنا جو بھی تیرے پاس توبہ کے لیے آئے, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, اسے میرا سلام کہہ دینا.
اللہ اکبر, اس قدر کریم مالک ہے, اس قدر پہ آئے.
اے میرے اللہ, گناہگار ہوں, بدکار ہوں, ذلیل و خوار ہوں, مگر تیری رحمت میں امیدوار ہوں, امیدوار ہوں. آئے ہڑ کی توبہ قبول کرنے والے, آئے فرعون کے جادوگروں کو بخشنے والے, اے بشار حافی کو توبہ نصیب کرنے والے, آج میں آیا ہوں میرے اللہ, تنہا نہیں آیا, نہیں آیا, دو یتیم بچوں کو وسیلہ بنا کے آیا ہوں. یہ کون بچے ہیں, کس کے بچے ہیں؟ کوفے کا زندان ہے, مسلم کے یتیم بچے ہیں. چھوٹے بچے نے اماں کو اتنا یاد کیا, اماں 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 کہہ کے غش کھا گیا. او میرے اللہ, ان یتیم بچوں کا تجھے واسطہ, جن کا بابا بھی بردوش میں مارا گیا, جن کے بابا کی لاش بھی بے غیر و کفن ہے, یتیم بھی ہے, غریب بھی ہے, اور قیدی بھی ہے. او میرے اللہ, آج ہمیں گناہوں کی قید سے نجات دے. او میرے اللہ, میرے اللہ, یہ حسین کا مہینہ ہے, اس مہینے میں اگر بخشے نہیں گئے مجھ میں سے, اس مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا, آئندہ سال زندہ رہیں گے یا نہیں, یہ مجلس سے ملے گی یا نہیں. خواجہ جو مومنین مر گئے ہیں ان کے دل سے کوئی پوچھے قبروں میں ہے, مگر دل مجلس میں ہے. میرے اللہ, اس مہینے میں ہمیں بخش دے, ہمیں آئندہ برس کا پتہ نہیں, اس مہینے میں ہمیں گناہوں سے آزاد کر دے. آئے خدا, آئے خدا, تو رحمان ہے. اگر خدا, اگر خدا مجھ سے کہے, اے معافی مانگنے والے, گزشتہ سال بھی تو نے منبر سے یہی کہا تھا, میں نے تجھے بخش دیا تھا, مگر پھر دونوں گناہ کیوں کیے, کیوں کیے؟
ان دس محرم کے دنوں میں اعمال نامہ پاک ہو جاتا ہے ان آنسوؤں سے.
مگر وہ میری بدبختی, پھر گیارہ مہینے جا کے اعمال نامے کو ضیاع کرتا ہوں. یا اللہ, اے خدا توفیق دے, پھر گناہ نہ کروں, پھر بے حیائی نہ کروں, اس توبہ پہ قائم رہوں. عزاداروں, اگر خدا مجھ سے پوچھ لے, اگر خدا آپ سے پوچھ لے, میرے نبی نے پتھر کھائے تاکہ تو متقی بن جائے.
کس قدر نبی نے مظالم ظلم برداشت کیا. اے مسلمان بتا مدگی کیوں نہ بنا, اے اگاداروں میری ماں و بہنوں سب سوچو غور کرو, اگر قیامت کے دن خدا مجھ سے یا آپ سے پوچھے او میری زہرا کا محسن شہید ہوا, اگر دنیا میں کچھ نہ رہتا
تو یہ بالکل غلط ہے.
کچھ نہ رہتا میری زہرا کا بازو ٹوٹا, مگر تو مدگی کیوں نہ بنا. اے مومن کا تجھے نہیں پتا تیری تربیت کے لیے تیری اصلاح کے لیے تجھے مومن بنانے کے لیے او میرے حسن نے زہر کھا لیا, میرے حسن کے جنازے پہ تیر لگے مگر عباس نے صبر کیے. یہ سب تیری تربیت کے لیے. عزاداروں اگر خدا قیامت کے دن ہم سے پوچھ لے میرے حسین نے نانا کی قبر کو چھوڑا, حسین نے اما زہرا کی قبر کو چھوڑا, کیا حسین کو نانا کی قبر سے پیار نہ تھا؟ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جو حسین نانا کی زیارت کے لیے نہ جاتے, کوئی دن ایسا نہیں کہ حسین اما زہرا کی قبر کے لیے نہ جائے. اے مومن حسین نے نانا کی قبر کو چھوڑا اما زہرا کی قبر کو چھوڑا تاکہ تو متقی نیک نمازی بن جائے. بتا پھر بھی تو متقی کیوں نہ بنا؟ اولاد والو اے ماتمیو اے عزادارو اگر قیامت کے دن خدا پوچھ لے اے میرے علی اکبر نے سینے میں مرضی کھائی, یہی سوال حسین بھی کر سکتے ہیں, میں نے اکبر قربان کیا مومن تاکہ تو متقی بن جائے. عزادار اگر خدا یا حسین قیامت کے دن مجھ سے پوچھے ہائے میرے عباس نے بالو گدائے تاکہ تو متقی بن جائے, یزید کیا جواب دیں گے؟ اگر حسین قیامت کے دن مجھ جیسے گناہگاروں کی طرف رک کر کے کہے او میں اسلام قربان کیا, کیا مجھے اصغر سے پیار نہ تھا تاکہ تم نیک ہو جاؤ متقی ہو جاؤ؟ اداداروں کیا جواب دیں گے؟ نہیں اگر قیامت کے دن کوئی ہم سے سوال کرے حسین یا خدا, اگر ہم سے کہے او میری سکینہ نے تماچے کھائے, او میری ماں و بہنوں خدا نہ کرے کوئی مومنہ بے حجاب بازار میں آئے, اگر قیامت کے دن زینب سوال کرو میں نے داویان کھائے, میں شرابی کی دربار میں نو گھنٹے کھڑی رہی. ہزاداروں زینب بازار میں جانے کے لائق نہ تھی, وہ بیبیاں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی, اگر وہ بیوی سوال کرے ہاں میں شام کے بازار میں گئی میں نے خطبہ پڑھے تاکہ تو متقی بن جائے. او حسین کے غم میں رونے والوں دعا کرو اللہ سے فریاد کرو او میرے اللہ جو حسین کے غم میں آنکھ روئے پھر وہ گناہ نہ کرے. حیف ہے کہ
کہ جس آنکھ سے حسین کے غم میں آنسو بہے پھر وہ گناہ کرے.
او میرے اللہ یا کہ پھر گناہ نہ کرو جو اب رو رہی ہے جس زبان سے یا حسین یا حسین کی صدا بلند ہو پھر وہ زبان گناہ نہ کرے جو کان مجلس حسین سنے وہ گناہ نہ کرے. اے مجلس حسین والو سنو گے مجلس سے پہلے قراءت قرآن ہوتی ہے یا شام کے بازار میں اتنا مجمع بدماشوں کا بڑھ گیا.
او سیدو مجھے معاف کرنا. او مومنو مجھے نہیں معلوم سید سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی.
جب مجمع بڑا حسین نے سر حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا تاکہ یہ بے حیا نبی کی نوازیوں کی درم نہ دیکھے. او زینب کے سر پہ چادر نہیں.
ادادار جناب زینب نے حسین کی زندگی میں بھی کڑا سنی تھی. حسین کی آواز سے زینب واقف ہے. حسین زینب کی آواز سے واقف ہے. مگر جب حسین نے قرآن پڑھا زینب کی آواز آئی حسین تیری آواز بدل کیوں گئی ہے.
بڑی سخت روایت ہے سیدو مجھے معاف کرنا. او مومنو مجھے معاف کرنا. میں کبھی سخت روایت نہ پڑھتا مگر امام کہتے ہیں ذاکر روایت کتنی بھی سخت ہو مگر مومنوں سے کبھی چھپانا نہیں تاکہ انہیں پتا چلے کربلا میں کیا ہوا. زینب نے کیا پوچھا حسین تیری آواز بدل کیوں گئی ہے. بہن عاشق ہے تیرے قرآن سننے کی. اداداروں میں کیسے کروں کیسے کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بس اشارہ کرتا ہوں جس کے دانت آگے کے ٹوٹ جائے اس کی آواز بدل جاتی ہے. او جس کے دانت آگے والے ٹوٹ جائے. جب سر حسین ابن زیاد کے پاس تھا ابن زیاد کے ہاتھ میں خنجر تھا. یہ معلوم حسین کے دانتوں میں خنجر مار دب گئے. زینب کی آواز آئی خنجر ہٹا دا.
پروردگار
سلام علی کا سلام علی کا